بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين سنبھل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا الہی عظم البلاء وبرہ خفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المصان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر او هو اقرب سملك يا محمد يا
ادرکنی ادرکنی اصا
سلوات پڑھا ہوں بار دیگر سلوات پڑھے محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. صلوات پڑھے محمد و آل فرجہم. رب العالمین آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے, اور جس مقصد سے اس فرش عزا پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. جس طرح روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کے خلق ہونے کا مقصد ہدایت ہے, جب تک ہدایت نہیں انسان کا مقصد نہیں ہے. اگر خدا نے ہمیں خلق کیا, اس دنیا میں لایا, تو کسی امتحان کے تحت لایا, کسی پروگرام کے تحت لایا. انسان کو بے مقصد خلق نہیں کیا. اور خدا کہتا ہے جو بھی انسان اس مقصد پہ چل پڑے گا اور کامیابی کے راستے پہ آ جائے گا میں اسے جنت نصیب کروں گا, اور جو اس راستے میں فیل ہو گیا اس کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دنیا میں سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ ہدایت دینے والا تھا, ہدایت لینے والا نہیں تھا. یعنی اگر ہدایت ملے گی تو کس سے ملے گی؟ یا اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملے گی, یا اللہ کے ولی کے ذریعے سے ملے گی, یا اللہ کے امام کے ذریعے سے ملے گی. کبھی کسی کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں مل سکتی. جو امامت کے در کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ہدایت لینا چاہتے ہیں وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ اگر ہدایت چاہیے, اگر دنیا میں کامیابی چاہیے, اگر میرے در پہ آنا چاہتے ہو تو ارشاد ہوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. کبھی ڈائریکٹ نہ آیا کرو, کسی کو وسیلہ بنا کر لایا کرو. ڈائریکٹ آؤ گے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, ڈائریکٹ آؤ گے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں, جب تشہد پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی عباد الصالحین, عباد الصالحین پہ سلام کرتے ہیں, نبی پہ سلام کرتے ہیں. حالانکہ نبی ظاہراً موجود نہیں ہے لیکن نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ دو. نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک جنہوں نے اپنی جانوں کو اسلام پہ قربان کیا, جنہوں نے اپنی جانوں کو اس اسلام کے مقصد کے لیے, ہدف کے لیے فدا کیا, جب تک انہیں قربان نہ کرو. یہ عباد الصالحین کون ہیں؟ یہ کربلا کے شہداء ہیں. یہ عباد الصالحین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سینہ سپر کر دیا تاکہ حسین کی جان بچ جائے. یہ عباد الصالحین کون ہیں؟ جو کربلا سے کوفے گئے, کوفے سے شام گئے, پھر شام سے مدینے گئے. یہ وہ عباد الصالحین ہے. امام کا فرمان ہے, فرماتے جو بھی عباد الصالحین میں آ جائے گا, یہ صرف نہیں کہ عباد الصالحین کربلا میں تھے آج نہیں ہے, کہ آج اگر تم عبد صالح بن جاؤ گے, اگر اس دنیا سے چلے جاؤ گے, جو بھی مومن نماز پڑھے گا اور سلام کرے گا تیرا نام عباد الصالحین میں ہوگا. اگر انسان عج عجل فرجم، اگر عباد صالحین میں ہونا چاہتے ہو تو اپنا کردار وہ بناؤ جو حسینی کردار تھا۔ ہدایت کبھی ڈائریکٹ نہیں ملتی، نماز ہمیں سکھا رہی ہے، اگر ملے گی تو ان کے صدقے میں ملے گی، اگر طہارت ملے گی تو ان کے صدقے میں ملے گی۔ اب چھوٹی سی قرآن کی آیت دیتا ہوا چلوں اسی وسیلے پہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، آپ شیعہ اپنی نمازوں میں، آپ شیعہ اپنی مجلسوں میں، آپ شیعہ اپنی دعاؤں میں جب بھی دیکھیں آپ واسطہ دیتے ہیں اہل بیت کا، رسول کا واسطہ دیتے ہیں، آل نبی کا واسطہ دیتے ہیں، بھئی خدا نزدیک ہے، خدا سے ڈائریکٹ مانگ لو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، خدا کا اپنا حکم ہے کہ اے لوگوں میں تیرے گناہوں کو تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک مجھے ان کا واسطہ نہیں دیتے، میں تمہارے اعمال کو تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک ان کا واسطہ نہیں دیتے۔ تو بھلا یہ دنیا کا جو نظام ہے نا، مثال دیتا ہوا چلوں، فرماتے جب تک کوئی عمل قبولیت تک نہیں پہنچتا جب تک اہل بیت کے ہاتھوں سے نہیں گزرتا، یہ شرط ہے، دنیا اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جب تک ان کی ولایت سے کوئی عمل گزر کر اوپر نہیں جاتا تب تک وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب سنیے قرآن کی آیت، حضرت آدم کا واقعہ لکھا گیا کہ جب حضرت آدم نے ترک اولا کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا، اب آدم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اتنے شرمندہ ہیں، روایات کے جملے امام فرماتے ہیں آدم کبھی سر کو بلند نہیں کرتے تھے، آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ کام کیا جو خدا نے منع کیا تھا، انتہائی شرمندہ ہیں، دن رات رو رہے ہیں، سجدے میں سر پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم، جبرائیل آسمان سے اتر کر کہے، کہنے لگے آدم تو کیوں پریشان ہے، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، اس رب سے شرم آتی ہے، جو اس نے کیا میں نے اس کی مخالفت کر دی۔ کہا آدم اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تیری دعا کو قبول کر دے تو خدا کو ان کلمات کا واسطہ دے کر مانگ، پھر جا کر تیری دعا قبول ہوگی۔ آدم کہتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں، تفسیر سیوطی کے لکھنے والے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ نبی کی نورانی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں جو تاریخ نے نقل کیے، کیا فرماتے ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ پنجتن پاک کے نام تھے، وہ حسن کا نام تھا، وہ حسین کا نام تھا، وہ نام علی کا نام تھا، نبی فرماتے ہیں میرا نام تھا۔ آج یہ مسلمان جو اس بہتان پر شیعوں کو مار رہا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنی دعاؤں میں اگر واسطہ دیتے ہو تو اہل بیت کا دیتے ہو، یہ جرم کر کے ہمیں مار رہا ہے کہ تم مشرک ہو گئے ہو کیونکہ خدا سے نہیں مانگتے، انہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ آدم کون ہے؟ آدم پوری انسانیت کا باپ ہے، آدم تیرا بھی باپ ہے، آدم میرا بھی باپ ہے۔ ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوتی تو تیری دعا کیسے قبول ہو؟ جب آدم ابوالبشر کی دعا پنجتن کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو بھائی ہم گنہگاروں کی کیا حیثیت، ہم گنہگاروں کی کیا مجال۔ اور یہ جملہ تو مشہور ہے، شریف باپ کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ ہم تو چل رہے ہیں نبی کی سنت پہ، ہم تو چل رہے ہیں حضرت آدم کی سنت پہ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ تمہاری تفسیریں ہیں۔ لیکن علماء کیا فرماتے ہیں، جس انسان کے دل میں تعصب آ جائے، ضد کی بیماری آ جائے، شیطان کے اندر کیا ہے، یہ ضد ہے، وہ خدا کو بھی جانتا ہے، فضیلت اہل بیت کو بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی گمراہی پہ اڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، ضد ہے، تعصب ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو تعصب کی لعنت ہے نا، کہ بھائی تم پنجابی ہو، میں سندھی ہوں، تم مہاجر ہو، 60 سال گزر گئے لیکن آپ روز اخبار میں سنتے ہوں گے سندھی مہاجر کا جھگڑا چل رہا ہے، سندھی پنجابی کا جھگڑا چل رہا ہے، بلوچی پنجابی کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ تعصب کی لعنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ، ہمارا ماننے والا ان تعصبات سے دور ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں اگر پارٹیاں بن رہی ہیں اسی تعصب کی بنیاد پر، یہ فرقہ پسندی کس بنیاد پر ہے، اسی تعصب کی بنیاد پر کہ تم شیعہ ہو میں سنی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک نہ کسی کالے کی حیثیت ہے، نہ کسی سفید کی حیثیت ہے، نہ کسی بدصورت کی حیثیت ہے، نہ کسی خوبصورت کی حیثیت ہے۔ اگر کسی انسان کی اللہ کے نزدیک عزت و عظمت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ متقی انسان کی حیثیت ہے۔ ابو سفیان کے پاس بہت پیسہ تھا،
لیکن نبی جتنا احترام بلال کا کرتے تھے کسی کا نہیں کیا. سلمان فارسی عرب نہیں تھے, عجم تھے, لیکن کسی کو نہیں کہا کہ تم اہل بیت میں سے ہو. سلمان کو کہا سلمان منا اہل البیت. دیکھیے سادات پہ صدقہ حرام ہے نا, سلمان پر بھی صدقہ حرام ہے. سید نہیں ہے لیکن اس پہ صدقہ حرام. لو فرماتے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ سلمان اہل بیت میں سے ہے. یعنی اگر کوئی اپنے کردار سے اہل بیت میں سے بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ کردار کو بنانے کی بات ہے, قرآن کو سمجھنے کی بات ہے, اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنے کی بات ہے. آئیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. اسی سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کے متعلق لکھا, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی, قوم آ گئی حضرت موسیٰ کے پاس, کہنے لگی ہمیں پیاس لگی ہے پانی دے دے. اب بھائی کس سے مانگو؟ خدا سے مانگو. قوم کس سے مانگ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ سے مانگ رہی ہے. بھئی یہ تو بدعت کا کام کر رہی ہے. کہ قوم تم شیعوں کی طرح جاہل تھی, جس طرح تم بھی مانگتے ہو تجھے نہیں پتا. موسیٰ کی قوم کو پتا نہیں تھا. کہ بھئی قوم کو نہیں پتا تھا, اللہ کے نبی کو تو پتا تھا. کہہ دیتا کہ مجھ سے نہیں مانگو, جا کر کس سے مانگو؟ خدا سے مانگو. لیکن کچھ بھی نہیں کہا. یعنی نبی اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ فیض و کرم کرے گا تو اپنے ولی کے ذریعے سے کرے گا, کبھی ڈائریکٹ نہیں دے گا. اب کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ قرآن کی آیت ہے, اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من اثنتا عشرت عینا, کہ موسیٰ یہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پتھر پر مارو. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں ایک چشمہ نہیں 12 چشمے جاری ہوئے. قبلہ تین کیوں نہیں جاری ہوئے؟ میرا سوال ہے بھائی, تین چشمے نکل آتے, نکلے تو 12. پتہ چلتا خدا کو 12 کا عدد بڑا پسند ہے. جب بھی رحمت کرتا ہے یا 12 کی عدد سے کرتا ہے یا 14 کی عدد سے کرتا ہے یا 5 کی عدد سے کرتا ہے, کبھی وہ عدد استعمال نہیں کیا جو دوسروں کو پسند ہے, وہی عدد استعمال کیا جو آپ کو پسند ہے اور مجھے پسند ہے. وہی چیز خدا کو پسند. کتنے چشمے کا؟ 12 چشمے جاری ہو گئے, رحمتوں کو نازل کر دیا. اب ایک سوال ہے قرآن کے مفسروں سے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں, ان سے, قرآن کے پڑھنے والوں سے, قبلہ مجھے ایک بات کا جواب دو, اللہ نے یہ کیوں کہا کہ عصا مارو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاتھ مارو؟ کیا نبی کے ہاتھ میں طاقت نہیں؟ اس لکڑی میں اتنی طاقت ہے, کبھی عصا مارو. اسماعیل کی طرح ہاتھ مارتے, پاؤں مارتے, چشمہ جاری ہو جاتا. کہ نہیں نہیں, کیا مارو؟ عصا مارو. قبلہ اس عصا میں کیا ہاتھ سے زیادہ طاقت ہے؟ کہا نہیں, عصا میں طاقت نہیں ہے, عصا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں, اس کی نسبت ہے موسیٰ سے. کیونکہ نسبت آ گئی, عصا چشمے جاری کر رہی ہے. آپ کو جواب دیتا ہوا چلوں, آپ پر اعتراض ہوتا ہے نا, شیعوں کے علموں کو جلایا جاتا ہے, یہ بدعتی ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں, ایک عام لکڑی کا احترام کر رہے ہیں, لکڑی کے سامنے جھکتے ہیں, لکڑی کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں. ہاں قبلہ میں نے مان لیا یہ لکڑی عام لکڑی ہے, لیکن جب نسبت علم عباس سے ہو. یہ لکڑی عام ہے لیکن یہاں چکر نسبتوں کا ہے. ہم کیوں حسین کا احترام کرتے ہیں؟ نبی سے نسبت ہے, علی سے نسبت ہے, کیونکہ جس کی جتنی نسبت زیادہ اتنا اس کا احترام زیادہ. کا لکڑی عام ہے لیکن جس طرح موسیٰ کی لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں آئی چشمے جاری ہو گئے, اس طرح یہ علم جب عباس کے ہاتھ میں آتا ہے تو معجزے دکھلا دیتا ہے. یہ نسبتوں کا چکر ہے کہ جہاں پہ نسبت آتی ہے تو آپ نے دیکھا آیتیں موجود ہیں, دلائل موجود ہیں, لیکن بیماری کیا ہے؟ ضد کی بیماری ہے. نہ صرف کہ یہ ان میں موجود ہے, متاسفانہ ہم شیعوں کے اندر بھی موجود ہے. ضد کا مطلب کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جان لے کہ یہ آدمی حق کہہ رہا ہے لیکن اپنی ذات کی خاطر اسے نہ مانے, اڑی لگا کر کھڑا ہو جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, کیوں؟ شاید میری بےزتی ہو جائے. کتنے ہم نے دلائل دیے اجتہاد پر لیکن جن کو نہیں ماننا نہیں مانتے, کتنے ہم نے دلائل دیے ولایت پر جس کو نہیں ماننا نہیں مانتا, ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں قبلہ کے مولا علی اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے ولی ہیں، لیکن نہیں مانتے. اتنے دلائل دیتے ہیں بھائی، نبی کی بیٹی کے دروازے پر ہجوم ہوا، چلیے آپ نہیں مانتے، آگ نہیں لگی، لیکن یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا آگ لگانے کا، ہجوم کرنے کا. تو وہ شخص کیسا ہوگا جو اس ذہن میں یہ بات بھی لائے کہ میں زہرا کے گھر پہ حملہ کروں؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ضد کی جب بیماری آتی ہے، تعصب کی جب جڑ آتی ہے، اور جب انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آج پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان قوم پرستیوں میں بٹے ہوئے ہیں. چھوٹی سی مثال دوں، جب ووٹنگ کی بات آتی ہے آپ کے ملک میں، جب الیکشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم ووٹ کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ کبھی ایک قوم ہو کر ووٹ نہیں دیتے. اگر ووٹ دیتے ہیں تو پنجابی پنجابی کو دیتا ہے، سندھی سندھی کو دیتا ہے، مہاجر مہاجر کو دیتا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ووٹ اسے دینا ہے جو متقی ہو، ووٹ اسے دینا ہے جو پرہیزگار ہو. ہمارے ممبروں پر جو آ رہے ہیں، میں نے کل کہا، ہم کس بنیاد پر کسی شخص کو ممبر پر لاتے ہیں؟ اس کی آواز اچھی ہے، اس کے پاس فن خطابت اچھا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھتے کیا اس کے اندر تقویٰ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے اندر خوف خدا بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھے گا یا خدا کو خوش کرنے کے لیے پڑھے گا، کیا یہ امام حسین کی خوشی کے لیے پڑھے گا یا اپنی واہ واہ کے لیے پڑھے گا. آج ایسے بھی خطیب ہیں کہ قبلہ مجلس پڑھو، میرے چیلوں کی وین آنے دو، جب ان کی وین پہنچے گی میں پھر مجلس پڑھوں گا. بھائی یہ کیسی مجلس ہے کہ جہاں خوش آمد کرنے والے بھی اپنے، پڑھنے والا بھی ان کا. یعنی اللہ کے لیے مجلس نہیں پڑھی جا رہی، حسین کے لیے مجلس نہیں پڑھی جا رہی. اگر مجلس پڑھی جا رہی ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. مولا فرماتے ہیں جو تمہیں خوش کرنے کے لیے مجلس پڑھ رہا ہے، جو اپنی ذات کی خاطر مجلس پڑھ رہا ہے، جسے اپنی قبر کی پرواہ نہیں، وہ تمہاری قبر کیا بنائے گا؟ میں نے کہا ہم نے اپنے محراب کو تو بنا دیا، یہ محراب تو بنا ہوا ہے، لیکن محراب میں اتنی شرط عدالت نہیں ہے جتنی ممبر پر شرط عدالت ہونی چاہیے. علماء فرماتے ہیں محراب کے لیے ہم نے شرط عدالت رکھی، لیکن ممبر کے لیے ہم نے شرط عدالت نہیں رکھی. قبلہ نماز تو ہر کوئی پڑھا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مولانا ہو، بس یہ ہے کہ عادل ہو، آپ نے کبھی اسے گناہ نہ دیکھا ہو، اس کی قرأت صحیح ہو، وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، میں بھی پڑھا سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو نماز پڑھاتا ہے وہ کوئی پیغام نہیں دیتا، اب خاموشی سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے نکل کر چلے جاتے ہیں. لیکن جو ممبر پر آتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو بناتا ہے، جو ممبر پر آتا ہے وہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے، جو ممبر پر آتا ہے وہ اپنے کردار سے لوگوں کو کچھ بتا کر جاتا ہے. ہم نے ممبر کے لیے شرط عدالت کو ہٹا دیا. جو آئے ایک اشرے کا، کوئی 10 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، یعنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذکر حسین کی بولی لگا رہے ہیں. فلاں صاحب کو مجلس پڑھو کہ 4 لاکھ دو گے تو پڑھوں گا.
16 لاکھ لے رہے ہیں، 16 لاکھ
بھائی 20 بھی لے رہے ہیں، بات لاکھوں کی نہیں ہے. جس کا جو من میں آ رہا ہے لے رہا ہے، لیکن دے بھی تو آپ رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں دے رہا. اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں، آپ ہی ان کو سننے جا رہے ہیں. دیکھیے جب تک عوام کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ایک بڑا اچھا جملہ کہا، کہا لیڈر کو بیدار ہونا چاہیے، قوم بھری سوتی رہے. لیکن جب ہماری قوم بھی سوئی رہے تو اس ممبر پر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں، نبی خدا کی میں نے حدیث پڑھی، نبی خدا فرماتے ہیں جس بھی انسان نے اپنے اولاد کی تربیت میں غفلت کی، گویا اس نے اپنے اولاد کا قتل کر دیا. میں نے کہا نا، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کرواتا ہے، نبی خدا فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. لیکن جو انسان اپنی بیٹی کی شادی کسی خوف خدا والے سے کرواتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، گویا وہ انسان راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا. اتنا اس کا ثواب ہے. ہم روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن قبلہ سب سے پہلی بات ہے یہ تبلیغ کیسے ہوتی ہے، یہ انسان کی ہدایت کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلا طریقہ ہے زبان. آپ زبان کے طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں گے، لیکن اس زبان کا اثر کم ہوتا ہے. سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے کردار کا. مثال دیتا ہوا چلوں، اگر کوئی باپ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا اور بیٹے کو کہے بیٹا وقت پہ نماز پڑھو، نہ پڑھے تو بیٹے کو مارنا شروع کرے، کیا یہ بیٹا کبھی سیکھ پائے گا؟ اگر ماں حجاب نہیں کرتی لیکن بیٹی کو حجاب کا درس دے، کیا بیٹی سیکھ پائے گی؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے بد اخلاقی کرتا ہے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بد اخلاقی کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو سکھائے کہ بیٹی جب شوہر کے گھر میں جانا بڑے اخلاق سے برتاؤ کرنا، علماء فرماتی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، میں نے کہا 3 پیریڈ ہیں، 7 سے 14 سال تک، 14 سے 21 سال تک، اور 1 سال سے لے کے 7 سال تک، کہ یہ 7 سال سے لے کے 21 سال تک کا پیریڈ ہے، یہ بہت اہمیت والا حامل ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تمہارا 7 سال کا بچہ ہے، اب بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، گالی کلوچ بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں، یہ 7 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے۔ کہ اس بچے کو ماں باپ کا لڑنا برا لگتا ہے، اسے پسند نہیں۔ بعض اوقات بچے منع بھی کرتے ہیں، ماں کو بھی سمجھاتے ہیں، باپ کو بھی سمجھاتے ہیں، اما لڑنا بری بات ہے، لڑا نہ کریں، اہل بیت کا کردار یہ نہیں ہے۔ اس بچے کو یہ برا لگتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے، یہ جو لڑنا ہے، یہ جو جھگڑنا ہے، یہ اس بچے کے ذہن میں سیو ہو جاتا ہے، جسے سائیکولوجی میں کہتے ہیں سب کانشس، پیچھے ذہن کا ایک حصہ اس میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی خود بخود جب اس آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی، جب اس بیٹا بڑا ہو جائے گا، وہ چیزیں یہ دہرائے گا جو اس نے بچپنے میں آپ کے اندر دیکھی ہیں، کیونکہ وہ کردار سے سیکھ رہا ہے، اس کی سیرت بن رہی ہے، اس کی شخصیت بن رہی ہے، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنا اخلاق بنا رہا ہے، وہ آپ کی رفتار کو دیکھ کر اپنی رفتار بنا رہا ہے۔ کہ سب سے پہلے اپنے کردار کو بناؤ، جب تمہارا کردار بنے گا تو تمہارے بچے کا کردار بنے گا۔ حاتم تائی کا نام آپ نے سب نے سنا ہے، حاتم تائی سخی کیسے بنا؟ پوچھا گیا، بھائی آپ سخی کیسے بنے؟ یہ سخاوت کی نشانی، یہ سخاوت کی علامت آپ کے اندر کیسے آئی؟ حاتم تائی کہتا جب میں چھوٹا تھا، اب دیکھیے میں نے کہا نا ایک باپ کی 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نیک ہے، ایک بیٹا نیک نہیں ہے، ایک بیٹا گنہگار ہے، مختلف بیٹے ہیں، طبیعتیں کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ ان کی تربیت میں اختلاف رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا ولادت سے پہلے بھی تربیت کا اثر ہے، ولادت کے بعد بھی تربیت کا اثر ہے۔ اب کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا جب میں چھوٹا تھا میری ماں مجھے اگر خرچی دیا کرتی تھی، کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے دیا کرتی تھی، تو کہتی تھی بیٹا یہ 1 روپیہ تیرے لیے، 1 روپیہ فقیر کے لیے۔ ایک اپنی جیب خرچی کے لیے رکھ دینا، لیکن جب باہر جاؤ یہ 1 پیسہ کسی فقیر کو دے دینا۔ کہ جب بھی مجھے میری ماں نے پیسے دیے، مجھے سخاوت کا درس دیا۔ کہ میں بچہ تھا، 1 پیسہ رکھ لیتا تھا، 1 جا کر فقیر کو دے دیتا۔ اب بچپنے میں میرے اندر خیرات کی عادت آ گئی، جب میں بڑا ہو گیا اللہ نے جتنا بھی پیسہ دیا، جتنا خود کھاتا تھا اتنا فقیروں میں تقسیم کرتا تھا۔ کہاں سے آئی؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں اپنے کردار سے اپنی اولاد کو سدھاریے، جب ہمارا کردار صحیح نہیں ہوگا تو اولاد کیسے سدھرے گی؟ تو بعض اوقات کہتے ہیں بھائی یہ گانا آپ سن رہے ہیں گاڑی میں، آپ کا دل نہیں کر رہا سنیں، لیکن بس میں جا رہے ہیں گانا چل رہا ہے، چل رہا ہے، پوری رات آپ نے گانا سنا، اب 2-3 دن گزر گئے، اچانک وہی گانا آپ پڑھنے لگے، بھائی آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہ قبلہ پتا نہیں، گانا کبھی یاد بھی نہیں آ رہا کب سنا ہے، لیکن زبان پہ آ رہا ہے، کبھی اس کے دھنے آ رہی ہیں، کبھی اس کی شعر و شاعری آ رہی ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہ آپ کا ذہن اس وقت اس کو سیو کر رہا تھا۔ میں نے کہا مدینے میں ولا تقرب الزنا، یہ نہیں کہ زنا نہیں کرو، ولا تقرب الفحشا، یہ نہیں کہا کہ فحاشت میں مت پڑو، کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب گناہ کے قریب جاتے ہو، وہ قریب جانا تجھے گناہ کے اندر گھسیڑ دیتا ہے۔ بھائی مجھے تو کچھ نہیں ہوگا اگر میں کسی گنہگار کے ساتھ چلوں گا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا اگر میں کسی شرابی کے ساتھ چلوں گا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہر گناہ کی ابتدا اس گناہ کی فکر سے ہوتی ہے۔ آج نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی نامحرم سے بات کریں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو کچھ نہیں کرنے والے۔ بھائی بات سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان انتہا پہ پہنچتا ہے۔ آپ سب سے پہلے وہ راستہ ہی روک دیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہ فکر ہی روک دیں، وہ کام ہی روک دیں، تو گناہ کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے۔ اب واقعہ سنیں کہ عالم دین کا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرجہم، یہ کنجوسی، مولا فرماتے جو انسان کنجوس ہے اس انسان پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ کہ یا علی وہ کیوں؟ مولا فرماتے کنجوس دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، آخرت میں امیروں والا حساب دے گا۔ خدا کہے گا میں نے تو تجھے دیا تھا، اب تو نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا تو میرا کیا جائے۔ اس دن میں نے آپ کو شادی کا بڑا لیکچر دیا، کچھ جوان خوش بھی ہوئے کہ اچھا ہوا آپ نے ہمارے والدین کو درس دے دیا، کم از کم ہماری شادی جلدی کروا لے۔ دیکھیے میں نے کہا جو انسان شادی کرتا ہے اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. اب یہ ثواب مفت میں نہیں ہوتا. نبی خدا کی بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے جو انسان گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے، اگر وہ نماز تہجد نہ بھی پڑھے تو خدا اسے نماز تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے. اتنا ثواب، کیوں؟ گناہ سے بچنے کی عادت ہے. والدین کو درس دے رہا تھا، اپنی بیٹیوں کی شادیاں جلدی کروائیں، اپنے بیٹوں کی شادیاں جلدی کروائیں، لیکن خوف خدا کو مد نظر رکھیں. اس سے شادی کروائیں جس کے اندر خوف خدا ہو. جس انسان کے اندر خوف خدا ہوگا، پھر وہ لڑکی یہ نہیں کہے گی مجھے گاڑی چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے. وہ لڑکا یہ نہیں کہے گا مجھے بڑا جہاز چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. وہ کہے گا مجھے ایک نیک جناب زہرا کی کنیز چاہیے. یہی کافی ہے نا. زندگیوں میں لوگوں کے پیسہ ہے، بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں؟ کیونکہ شوہر نیک نہیں. نگاہوں کی عادت ہے، حرام کی عادت ہے. بیوی کو کوئی زندگی میں سکون نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ شوہر نیک نہیں ہے. انتہائی قسم کی خوبصورت بیوی ہے، سب کچھ ہے، اچھا جہاز بھی لائی ہے، لیکن شوہر کو سکون نہیں. کیوں نہیں؟ بیوی بد اخلاق ہے، بدتمیزی کرتی ہے، جگہ جگہ شوہر کا سکون تباہ کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خوف خدا نہیں ہے. جہاں خوف خدا آتا ہے وہاں پہ اطاعت خدا آتی ہے، جہاں خوف خدا آتا ہے وہاں پہ صبر آتا ہے، وہاں پہ شکر آتا ہے. اب سن لیجئے واقعہ، ملتا ہے ہارون الرشید ایک مرتبہ شکار پر گیا، راستہ بھول گیا، بھٹکتے 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 پیاس کا عالم ہے. وزیر کو کہا کہیں جاؤ، کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لاؤ. وزیر کہتا میں نے دیکھا ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں ایک خاتون ہے، انتہائی حسین جوان میں نے دیکھا، جنگل میں اکیلی خاتون. میں نے کہا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ ہمیں پانی پینا ہے. خاتون کہتی ہے میرا شوہر بڑی دور سے پانی لاتا ہے، مجھے اجازت نہیں میں آپ کو پانی پلاؤں. شوہر کو آنے دیں، ہاں میری بکری کا دودھ ہے، اگر آپ دودھ پینا چاہیں میں وہ دودھ آپ کو پلا دوں گی. کٹھی کے دودھ ہی دے دیجئے. اس خاتون نے دودھ دیا. اب یہ انتظار میں تھا، اس نے دیکھا ایک بزرگ سن آدمی ہے، یعنی اس لڑکی سے عمر میں بہت بڑا ہے اس عورت سے، وہ اس جھوپڑی میں آیا، انتہائی بد اخلاق، اس سے بد رفتاری کرنے لگا، بد اخلاقی کرنے لگا، لیکن یہ خاتون انتہائی چپ ہے، کچھ نہیں کرتی، با اخلاق ہے. وزیر کو بڑا غصہ آیا. جیسے وہ بوڑھا وہاں سے نکلا، اس نے کہا تمہاری عمر اتنی کم ہے، اتنی بڑی عمر کا شوہر ہے، یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے اس سے شادی کی ہے، اور وہ اتنا بد اخلاق ہے، آؤ اس سے طلاق لے لو، مجھ سے شادی کر دو. کہا بس یہ کہنا تھا، اس خاتون کو اوپر غضب طاری ہوا. کہا اے وزیر، کیا تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو ستون ہیں، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے. اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اس پہ میں شکر کرتی ہوں، اور اپنی شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کر. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اس انسان کے اندر صبر و شکر کی نعمت ہے. کیا فرماتے ہیں نبی خدا؟ فرماتے ہیں جب بھی شوہر اپنے گھر میں جائے، جس طرح آپ کے جوتوں پر کیچڑ لگی ہوتی ہے، کچرا لگا ہوتا ہے، گھر میں جانے سے پہلے، کمرے میں جانے سے پہلے جوتوں کو صاف کرتے ہیں، کیچڑ کو پھینکتے ہیں، کہ شوہر پر لازم و واجب ہے جب گھر میں جاتا ہے تو باہر کی ساری پریشانیاں گھر کے باہر چھوڑ کے اندر جائے. جس طرح کچرا باہر چھوڑ کر جاتے ہیں نا، جب گھر میں جائے تو باہر کی ساری پریشانیاں، یہ نہیں کہ بگڑا ہوا منہ ہے، گھر میں جاتے اس کا منہ ہی کسی کو پسند نہیں، بچے بھی ڈرتے ہیں اب باپ سے بات کریں یا نہ کریں، بیوی ڈرتی ہے اب اسے کچھ مانگو یا نہ مانگو، کہیں تھپڑ نہ مار دے، کہیں کوئی جملہ نہ کہہ دے. کہ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جاؤ تو تمہارے چہرے پہ وہ آثار نہیں ہونے چاہیے. ساری گھر کی باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کر جاؤ، گھر میں جاؤ تو خوش اخلاق بن کر جاؤ. اب فرماتے بیوی کو کس طرح ہونا چاہیے. کہ بیوی کی بھی جو پریشانیاں ہیں، لیکن جیسے وہ اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہونا چاہیے. اب دیکھیے، اگر زندگی ایسی ہو، اگر پیسہ بھی نہ ہو تو پھر بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں، اگر پریشانی ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ اپنا اخلاق بنائیں، یہ نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، کس کے پیچھے جاتی ہے؟ تعویذ کے پیچھے جاتی ہے. فلاں مولوی کو ڈھونڈو، ہم تو مولوی ہمارے پاس بہت آتے ہیں، قبلہ کوئی تعویذ بھائی، کس چیز کا تعویذ بھائی؟ شوہر اخلاق کا اچھا ہو جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے، اپنی ماں کی بات زیادہ مانتا ہے، میری بات کو زیادہ مان لے. ہاں یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ نہ شوہر کی صحیح تربیت ہے نہ بیوی کی صحیح تربیت ہے. مجالس میں تو آتے ہیں لیکن کبھی تربیت کا درس نہیں سیکھا.